ذهب الظما, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پیاس ختم ہو گئی اور چلی گئی. وابتلت العروق, اور رگیں تر ہو گئیں. وثبت الاجر ان شاء اللہ, اور اللہ کے حکم سے ہمارا اجر ثابت ہو گیا, یعنی یقینی ہو گیا. یہ ابو داود میں, دار قطنی اور مستدرک حاکم میں ہے. اور امام ابو داود نے ایک دوسری دعا بھی نقل کی ہے جو کہ افطاری کے وقت آپ پڑھا کرتے تھے کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. صرف یہ دعا, اس میں کوئی کمی زیادتی جائز نہیں ہے, اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے صرف یہ منقول ہے, اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. یہ دعا ہے کہ اے اللہ, میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق پہ اس کو افطار کیا. دونوں دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں, اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت, اور دوسری دعا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. کسی روزہ دار کو افطاری کرانا, اس کا بہت بڑا اجر اور ثواب ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اور اس کو امام الترمذی نے نقل کیا کہ من فطر صائما كان له مثل اجره غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا. جس نے کسی روزہ دار کو افطاری کرائی, افطاری کرانے والے کو روزہ رکھنے والے کے اجر کے برابر اجر اور ثواب ملے گا, اور روزہ دار کے روزے کے اجر اور ثواب میں اس سے کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. اور ایک دوسری حدیث میں جو صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان میں ہے, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من فطر او جهز غازیا فله مثل اجره. جس شخص نے کسی مجاہد کو تیار کیا اور جس نے کسی کو افطاری کرائی, ان دونوں کو, ان دونوں کے اجر اور ثواب میں حصہ ملے گا, یعنی ان کے اجر اور ثواب کے. تو صرف چند دانے کھجور کے یا دودھ یا شربت پر کسی کا افطاری کرا دینا, یہ بھی اجر اور ثواب میں, یہ اسی طرح اللہ اس کو اجر اور ثواب دے گا جس طریقے پہ اس نے اس کی نیت کی ہوگی. اس لیے کہ ہر شخص اپنی طاقت, اپنی حیثیت اور اپنی استطاعت کے مطابق نیکیاں اور دوسرے جو انفاق فی سبیل اللہ کے معاملات ہیں ان کو انجام دیتا ہے. تو کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ افطاری کے لیے ضروری ہے کہ اس میں سموسے ہوں اور اس میں پکوڑے ہوں اور اس میں چکن ہو اور اس میں بروسٹ ہوں اور اس میں نہ جانے کیا کچھ ہو, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اپنی حیثیت کے مطابق جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اس کے مطابق آپ روزہ دار کو افطاری کرائیے, روزہ داروں کو افطاری کرائیے, اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کے مطابق آپ کو اجر اور ثواب ضرور دے گا انشاءاللہ. فدیے کے بارے میں, جو کہ اس ہمارے درس کا 16 باب ہے, اس سے پہلے ہم نے پڑھ لیا اور جان لیا کہ وہ لوگ جو بوڑھے ہوں یا وہ کہ جو دائمی بیمار ہوں, ان کے لیے گنجائش موجود ہے کہ وہ اپنے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں اور ان پر اس روزے کی قضا نہیں ہے. سترواں باب ہمارے اس درس کا قضا روزوں سے متعلق ہے, وہ روزے جو چھوٹ جاتے ہیں ان کو بعد میں کس طریقے پر قضا, یعنی ان کو ادا کیا جائے. جس شخص کے روزے رمضان کے چھوٹ جائیں سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے, یا خواتین کے روزے اگر چھوٹ جائیں, تو ان کو چاہیے کہ وہ جب صحیح حالت پہ یہ لوگ آ جائیں تو پہلی فرصت میں یہ اپنے ان روزوں کو ادا کریں. لیکن اگر کسی وجہ سے یہ روزے رکھنے لیٹ ہو جائیں تو تاخیر سے بھی ان کو کسی وقت رکھا جا سکتا ہے. خود ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا متفق علیہ حدیث میں ارشاد فرماتی ہیں کہ کان یکون علی الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ مجھ پر رمضان المبارک کے روزے رکھنے واجب تھے جو قضا ہو گئے تھے, چھوٹ گئے تھے, اور میں نے پورے سال میں ان روزوں کو میں رکھ نہ سکی، حالات ایسے تھے کہ میں سال بھر ان روزوں کو نہ رکھ سکی، حتیٰ کہ جب شعبان کا مہینہ آیا، یعنی اگلے سال کے رمضان سے قبل کا شعبان کا مہینہ آیا، تو میں نے شعبان کے مہینے میں اپنے ان روزوں کو پورا کیا۔ تو کسی عذر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اپنے ان روزوں کو کسی بھی وقت یا کسی بھی مہینے تک کے لیے ان کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ انسان پہلی فرصت میں ان روزوں کو رکھ لے، اس لیے کہ کسی شخص کو یہ علم نہیں ہے کہ کب موت کا فرشتہ آ جائے اور اس پہ موت طاری ہو جائے۔ اگر اس حال میں اس کو موت آ گئی کہ اس کے ذمے روزے رکھنے فرض تھے تو کیا ہوگا؟ اس لیے ضروری ہے کہ پہلی فرصت میں وہ لوگ اپنے اپنے روزے رکھ لیں جن پر روزے رکھنے واجب ہیں اور ضروری ہیں۔ یہ قضا روزے جو رکھے جاتے ہیں ان میں یہ ضروری نہیں ہے کہ یکے بعد دیگرے رکھے جائیں، یعنی اگر ایک خاتون پہ یا کسی مرد پہ 10 روزے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 10 روزے بیک وقت رکھے، ایک کے بعد دوسرا روزہ رکھے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اپنی سہولت کو دیکھ کر وہ ایک ایک کر کے مختلف ہفتوں اور مختلف مہینوں میں ان روزوں کو رکھ سکتا ہے۔ اور اگر تاخیر ہو گئی کسی وجہ سے اور ایک سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا اور اس کے بعد اس کو یاد آیا، تو تب بھی صرف ان روزوں کی قضا ہے، اس پر کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے، پیسوں کی شکل میں یا مسکینوں کو کھانا کھلانے کی شکل میں۔ اور اس چیز کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح بخاری میں نقل کیا، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی تاخیر کی وجہ سے قضا روزوں کے ساتھ ساتھ مسکین کو کھانا کھلانا بھی ہوتا تو اللہ تعالی قرآن میں فعدتم من ایام اخر اس کے ساتھ اطعام کا بھی ذکر کرتے، لیکن ولم یذکر اللہ الطعام انما قال فعدتم من ایام اخر، اللہ تعالی نے کھانے کا ذکر نہیں کیا بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ دوسرے ایام میں ان روزوں کو پورا کر لیا جائے۔ اور جیسا کہ بتایا گیا ان روزوں میں تتابع ضروری نہیں ہے، تسلسل یکے بعد دیگر رکھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول صحیح بخاری میں موجود ہے کہ لا بأس ان يفرق، اگر کوئی شخص الگ الگ یہ روزے رکھنا چاہتا ہے تو لا بأس، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی بھی وقت ان روزوں کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور جیسا کہ بتا دیا گیا کہ اگر سستی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے سال سے زیادہ کا وقت بھی گزر گیا تب بھی ان روزوں کو ضرور رکھا جائے گا اور روزوں کے ساتھ کسی قسم کا کھانا یا کفارہ وغیرہ واجب اور ضروری نہیں ہے۔ تو یہ تھا قضا روزوں کو ادا کرنے کا بیان۔ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس نے رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے ہوں تو اس کی طرف سے اس کے وارثوں میں سے کوئی شخص یہ روزے رکھ سکتا ہے۔ متفق علیہ حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نقل کرتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو آدمی مر جائے اور اس پر روزے فرض تھے اس کی طرف سے اس کے وارثوں میں سے کوئی ایک وارث یہ روزے رکھ سکتا ہے۔ ایک دوسری متفق علیہ حدیث میں عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جاءت امراۃ الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت ان اختی ماتت وعلیہا صوم شہرین متتابعین وفی روایہ وعلیہا صوم شہر، قال ارائیت لو کان علی اختک دین اکنت تقضینی؟ قالت نعم، قال فحق اللہ احق۔ ایک عورت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئی اور اس نے کہا کہ میری بہن مر گئی اور اس پر دو مہینے کے روزے رکھنے ضروری تھے، واجب تھے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اس میں یہ کہا کہ میری مرنے والی بہن پر ایک مہینے کے روزے فرض تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ اگر تمہاری بہن پر کوئی قرض وغیرہ ہو کسی کے دینے کا تو کیا اس کی طرف سے تم ادا نہ کرو گی؟ عرض کیا کہ ضرور ادا کروں گی۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ کا حق زیادہ ضروری ہے کہ تم ادا کرو۔ یعنی اس حدیث سے یہ ثبوت ملا کہ مرنے والے کی طرف سے اس کے وارثوں میں سے کوئی ایک اس کے یہ روزے رکھ سکتا ہے جو مرنے والے نے نہیں رکھے۔ لیکن یہ معاملہ صرف روزوں میں ہے، نماز وغیرہ میں نہیں ہے۔ نماز وہ اہم رکن ہے اسلام کا کہ جو کوئی بھی کسی کی طرف سے ادا نہیں کر سکتا۔ البتہ روزہ مرنے والے کی طرف سے اس کے وارثوں میں سے کوئی ایک وارث رکھ سکتا ہے۔ تو یہ تھا قضاء روزوں کا بیان، اور اس چیز کا بیان کہ اگر کسی شخص کا اس حال میں انتقال ہو گیا کہ اس کے ذمے روزے رکھنے فرض تھے اور اس نے روزے نہیں رکھے۔ ہمارے اس درس کے 18ویں باب کا تعلق نفلی روزوں سے ہے، اور اس سے پہلے ولایت کے درس میں اور بعض اور دروس میں ہم نے پڑھا اور سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے چند ایسے راستے اور ذرائع ہیں جن پر چل کر اور عمل کر کے کوئی بھی بندہ بہت جلد اور بہت محدود اور تھوڑے سے وقت میں اپنے رب کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض اور واجبات اپنے بندوں پہ فرض اور واجب کیے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور ان فرائض اور واجبات کے ساتھ ساتھ ہر اہم فرض اور واجب عبادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسی کی جنس سنت اور نفل یہ بھی ضروری قرار دیے ہیں تاکہ ان کے ذریعے میرا بندہ میرا قرب حاصل کرے۔ اور جیسا کہ حدیث قدسی ہے، فرائض اور نوافل ان دونوں کے ذریعے بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے، جیسا کہ متفق علیہ حدیث میں جو کہ حدیث قدسی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ صحیح بخاری کی اس حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اللہ کا ارشاد کیا ہے؟ وہ ارشاد یہ ہے کہ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ۔ اس حدیث میں جو کہ صحیح بخاری میں ہے اور حدیث قدسی ہے، ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ فرائض اور نوافل ان دونوں کے ذریعے بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے۔ تو وہ فرائض اور وہ ارکان جن کے ذریعے بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے، ان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے کچھ ایسی سنتیں اور کچھ ایسے مستحبات جن کو ہم نوافل کہتے ہیں وہ بھی لگا دیے ہیں جو کہ قرب الہی کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرائض اور واجبات کے ساتھ ہم سنتوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ جس طریقے پہ نماز میں ہم نے دیکھا کہ فرض رکعتوں کے ساتھ ساتھ سنت موقدہ اور غیر موقدہ اور نوافل وغیرہ کی رکعات بھی شامل ہیں، اور زکوٰۃ جو کہ فرض ہے اس کے ساتھ ساتھ صدقہ فطر واجب ہے، اور دوسرے عام صدقات وغیرہ انفاق فی سبیل اللہ کی شکل میں موجود ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنا فرض ہیں، اور ان فرض روزوں کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے یہ خاص مہربانی اس امت پہ ہوئی کہ روزوں کی جو فضیلت ہے اور روزے رکھنے کی وجہ سے جو مقام اس بندے کو حاصل ہوتا ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے جو نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے اس سے باقی جو مہینے ہیں سال کے 11 مہینے ان میں یہ بندہ مسلم اور یہ امت مسلمہ محروم نہ ہو۔ تو ایسے روزے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے کہلوا کے مسنون اور مستحب قرار دیے گئے، جن کو رکھ کر یہ بندہ اللہ تعالی کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینوں کے بعد رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں جو فرض روزے ہیں، جب اس مبارک مہینے کا اختتام ہوتا ہے اور یہ مبارک مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے فوراً بعد جو مہینہ شروع ہوتا ہے وہ شوال کا مبارک مہینہ ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ بعده اللہ من جہنم کبعد غراب طائر وهو فرخ۔ جو آدمی اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالی اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں جتنا کہ کوئی کوا اپنی پوری زندگی میں جتنی مسافت پہ اڑتا ہے، جتنی مسافت اڑتے ہوئے کوئی کوا اپنی زندگی میں طے کرتا ہے اس کے برابر کی مسافت اللہ تعالی اس بندے کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ تو ایک روزہ رکھے اللہ تعالی کے لیے، ایک روزہ اتنی فضیلت ہے نفلی روزوں کی جن کا حکم آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیا ہے، جن میں خاص طور پہ شوال کے 6 روزے ہیں۔ امام مسلم نے اور دوسرے اصحاب سنن اربعہ نے اپنی اپنی کتب میں یہ ارشاد نقل کیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کہ من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ جس آدمی نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے گویا کہ اس نے زندگی بھر روزہ رکھا۔ کصیام الدہر، زندگی بھر کا روزہ، اس کے برابر اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے، سال بھر کے روزوں کا اجر اور ثواب اللہ تعالی رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزوں اور شوال کے 6 روزوں کو ادا کرنے کے بعد عطا فرماتے ہیں۔ اور ابن ماجہ میں یہ ارشاد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا موجود ہے جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام 6 ایام بعد الفطر کان تمام السنہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها۔ ارشاد فرمایا کہ جس نے شوال کے 6 روزے رکھے رمضان المبارک کے بعد گویا کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھے، اور اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالها، جس نے ایک نیکی کی اس کو 10 کے برابر اجر اور ثواب ملتا ہے، جیسا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 161 میں یہ بات موجود ہے۔ تو رمضان المبارک کے 30 روزے اور ان کے ساتھ شوال کے 6 روزے، یہ 36 روزے ہوئے۔ ان 36 کو اگر آپ 10 کے ساتھ ضرب دیں تو نتیجہ سامنے آتا ہے 360۔ رمضان المبارک کے 30 دن اور شوال کے 6 دن، 36 کو 10 پہ ضرب دیجئے تو 360 جواب ہمارے سامنے آتا ہے۔ سال کے 360 دنوں کے برابر روزہ رکھنے کا ثواب اور اجر اللہ تعالی اس کو عطا فرماتے ہیں جو پورے رمضان کے روزے رکھتا ہے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے۔ اور شوال کے یہ 6 روزے، یہ شوال کے آغاز اور شروع میں رکھنے افضل اور بہتر ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ان روزوں کو اس مہینے میں کسی بھی وقت رکھا جا سکتا ہے۔ اس پورے شوال کے مہینے میں 6 دن روزے رکھنا یہ مسنون عمل ہے، اور یہ روزے کسی بھی ہفتے اور کسی بھی وقت کسی بھی دن رکھے جا سکتے ہیں، بشرطے کہ یہ مہینہ شوال کا مہینہ ہو. لیکن افضل اور اولا اور بہتر یہ ہے کہ دو شوال سے ان کا آغاز کر دیا جائے. شعبان کے مہینے کے بارے میں متفق علیہ حدیث میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ما رأیتہ فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان، رمضان المبارک کے علاوہ کسی بھی اور مہینے میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی کثرت سے آپ شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے. رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ روزے آپ علیہ الصلاۃ والسلام شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے. اور امام النسائی نے یہ حدیث نقل کی ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ لم ارک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم من شعبان، قال ذاک شہر تغفل الناس فیہ عنہ بین رجب وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين واحب ان يرفع عملي وانا صائم. ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ جب آپ سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے یہ پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ میں نے آپ کو جتنے روزے شعبان کے مہینے میں رکھتے ہوئے دیکھا اتنے روزے کسی اور مہینے آپ نے نہیں رکھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے اکثر لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں، اور اس مہینے لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. میں پسند کرتا ہوں اس چیز کو کہ جب میرا عمل اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے سے ہوں. تو شعبان کے مبارک مہینے میں کثرت سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام روزے رکھا کرتے تھے. اور نفلی روزوں میں جن روزوں کے فضائل کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیا ہے اور صحیح احادیث میں موجود ہے، ان میں محرم کے روزے بھی شامل ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد نقل کرتے ہیں جو کہ صحیح مسلم میں ہے کہ افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے بعد جو جس مہینے کے روزے اللہ تعالی کو پسند ہیں وہ محرم کے مہینے کے روزے ہیں. اور اسی محرم میں دسویں کو جو روزہ رکھا جاتا ہے یوم عاشورہ، اس کی فضیلت بھی احادیث میں موجود ہے. اگرچہ صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یوم عاشورہ نویں کے دن کے بارے میں عاشورہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ عاشورہ دسویں کے بارے میں استعمال ہوتا ہے. تو ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ وصیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ. ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ یوم عرفہ کا روزہ، یہ روزہ رکھنے سے گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرماتے ہیں، اور یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے سے اللہ تعالی گزشتہ سال کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. اور صحیح مسلم ہی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے جب پوچھا گیا سئل عن صوم یوم عرفہ، جب آپ سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، اور یوم عاشورہ کے بارے میں فرمایا کہ یکفر السنۃ الماضیہ. تو یوم عاشورہ اور یوم عرفہ ان دونوں کے روزوں کی یہ فضیلت ہے جو کہ صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی ان احادیث میں بیان کی ہیں جن احادیث کو انہوں نے اپنی اس صحیح میں نقل کیا ہے. یوم عرفہ یہ نویں ذوالحج کا دن ہے جس دن حجاج عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور جس دن کے بارے میں قرآن نے یوم الحج الاکبر ان الفاظ کو استعمال کیا ہے. تو یوم عرفہ اس دن کا روزہ رکھنا یہ مسنون عمل ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی طرف لوگوں کو مائل کیا ہے. لیکن یہ روزہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ عرفات میں موجود نہ ہوں اور جو حاجی نہ ہوں. غیر حاجی کے لیے یہ روزہ مسنون ہے. جو حجاج ہیں ان کے لیے یہ روزہ مسنون نہیں ہے بلکہ ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس دن روزہ رکھیں. متفق علیہ حدیث میں ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ یوم عرفہ جس دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے خاص مقام پہ تشریف فرما تھے اور خطبہ دے رہے تھے لوگوں کو, ان الناس شکوا فی صیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں کو اس بات پہ شک ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام روزے سے ہیں یا روزے سے نہیں ہیں. فارسلت الیہ میمونۃ بخلاب اللبن, ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں دودھ پیش کیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دودھ کو پیا اور لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے تھے. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ حاجی کے لیے یوم عرفہ کا روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے. یوم عرفہ کا روزہ جو مسنون ہے یہ غیر حاجی کے لیے ہے کہ وہ اس دن کا روزہ رکھے گا. اور اسی طرح یوم عاشوراء کا جو روزہ ہے, جو کہ دسویں کا روزہ ہے, محرم کی دسویں کا, اس کے بارے میں بھی صحیح مسلم میں یہ ارشاد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا موجود ہے کہ لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں دسویں کے ساتھ نویں کا روزہ بھی رکھوں گا. تو جو مسنون عمل ہے وہ یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں تین روزے رکھے جائیں, نویں کا, دسویں کا اور گیارہویں کا. اور دوسرا طریقہ جو کہ مسنون ہی ہے وہ یہ ہے کہ نویں اور دسویں ان دو تاریخوں کو روزے رکھے جائیں. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دسویں اور گیارہویں کا روزہ رکھا جائے. لیکن صرف دسویں محرم کا روزہ رکھنا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ ایک اور روزے کو ملا لیا جائے, اور صحیح مسلم میں وہ نویں کا روزہ ہے, یعنی نو اور دس ان دونوں دنوں میں روزہ رکھا جائے. اور یہ جو گناہوں کی مغفرت کا حکم اس حدیث میں ہمیں ملتا ہے تو اس کے بارے میں علماء نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے جن گناہوں کو چاہیں معاف فرما دیتے ہیں. لیکن احادیث میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے. تو اس لیے جب فضائل کے باب میں کسی چیز کی فضیلت بیان ہو تو صرف اس ایک حدیث کو لے کر انسان گھومتا نہ پھرے, بلکہ یہ بھی دیکھے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی اور چیزیں فرض ہیں, واجب ہیں, کیا اس نے ان سب کو ادا کر دیا. پھر حقوق العباد کا معاملہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ بھی بندوں کا حق معاف نہیں فرماتے. تو اسلام ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اس دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں. صرف فضائل کی چند حدیثوں کو لے کر اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حقوق میں اور ان حقوق کی ادائیگی میں جان بوجھ کے عمدن سستی کرتا ہے یا حقوق العباد ادا نہیں کرتا تو یہ اس کا یہ معاملہ غلط ہے اور یہ زیادتی پر مشتمل ہے. تمام ارکان, واجبات, فرائض کو ادا کرتے ہوئے, عوامر پر عمل کرتے ہوئے, نواہی سے بچتے ہوئے ان احادیث پر عمل کیا جائے تو یقینی طور پہ اس شخص کو اس کا فائدہ ضرور پہنچتا ہے اور ملتا ہے. جو نفلی روزے فضیلت والے ہیں ان میں ہر پیر اور ہر جمعرات کو روزہ رکھنا، اس کی فضیلت بھی احادیث میں بیان ہوئی ہے. امام الترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان يعرض عملی وانا صائم. ہر پیر اور ہر جمعرات کو اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا اعمال نامہ پیش ہو تو میں روزے سے ہوں. اس حدیث کو امام النسائی نے بھی زید اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما ان سے روایت کیا اور اپنی النسائی میں اس کو نقل کیا. اور صحیح مسلم میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے جب دریافت کیا گیا پیر کے دن کے روزے کے بارے میں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ ارشاد ہمیں ملتا ہے، ارشاد فرمایا کہ ذلک یوم ولدت فیہ و یوم انزلت علی، یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مجھ پر قرآن کا نزول شروع ہوا. اور ایک اور روایت میں یہ ہے کہ بعثت فیہ، اس دن مجھے نبوت سے نوازا گیا، مجھے مبعوث کیا گیا، اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ پیر کے دن میرا روزہ ہو. اور امام الترمذی نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ ارشاد نقل کیا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحرى صوم الاثنین والخمیس، آپ علیہ الصلاۃ والسلام بڑی رغبت سے یہ دونوں روزے رکھا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس طرف مائل کیا کرتے تھے، پیر کے دن کا روزہ اور جمعرات کے دن کا روزہ. اور ہر مہینے تین دن روزہ رکھنا، جن کو ایام بیض کہا جاتا ہے، یہ بھی مسنون عمل ہے اور اس کی طرف بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کی رغبت دلائی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ متفق علیہ حدیث میں یہ کہتے ہیں کہ اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث صیام ثلاثة ایام من کل شہر ورکعتی الضحى وان اوتر قبل ان انام. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے تین چیزوں کی نصیحت کی، ایک تو یہ کہ ہر مہینے میں تین روزے رکھا کروں، اور دوسری نماز چاشت کی نصیحت اور وصیت، اور تیسری یہ کہ سونے سے پہلے وتر ضرور پڑھ لیا کروں. اور صحیح مسلم میں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ اوصانی حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث لن ادعہن ما عشت. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تین نصیحتیں کی ہیں، جب تک میں زندہ ہوں ان کو ترک نہیں کروں گا. ثلاثة ایام من کل شہر، صیام ثلاثة ایام من کل شہر، ہر مہینے تین روزے رکھنا، اور وصلاة الضحى چاش کی نماز، وَبِأَلَّا أَنَامَ حَتَّى أُوتِر، اور اس وقت تک میں نہ سوؤں جب تک میں وتر نہ پڑھ لوں. اور ایک متفق علیہ حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صوم ثلاثة ایام من کل شہر صوم الدہر کل، ہر مہینے تین روزے رکھنا مستقل جو شخص یہ عمل کرے گویا کہ اس نے زندگی بھر روزے رکھے. متفق علیہ حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد موجود ہے کہ صوم ثلاثة ایام من کل شہر صوم الدہر کل، کہ ہر مہینے تین روزے رکھنا یہ زندگی بھر کے روزوں کے برابر ہے. اور جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا اور سمجھا اس چیز کو کہ ایک نیکی دس کے برابر ہے، اور جب ہر مہینے میں تین روزے نفلی روزے رکھے جائیں تو گویا کہ 30 دن کے روزوں کے برابر یہ اجر اور ثواب بن گیا. تو سال بھر کے روزے، یعنی سال بھر اگر ہر مہینے تین دن روزے رکھے جائیں تو گویا کہ سال بھر روزے رکھے گئے، یا زندگی بھر اگر کوئی شخص اس مستقل سنت پہ مستقل عمل کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اتنا عظیم اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں کہ صوم ثلاثة ایام من کل شہر صوم الدہر کل، اس لیے کہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے. ہر مہینے تین روزے رکھے، اور یہ تین دس کے برابر ہوئے اور دس کو تین سے ضرب دیجئے تو تیس، تو گویا کہ تیس دنوں کے روزوں کے برابر اللہ تعالی کی طرف سے لطف و کرم کی یہ بارش اور عطا اس شخص کو دی جاتی ہے کہ جو ہر مہینے تین دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق روزے رکھتا ہے. اور یہ تین دن ان کی تفصیل بعض احادیث میں اس طریقے پہ بیان کی گئی ہے کہ ان تین دنوں کو ایام بیض کہا گیا ہے، اور بعض احادیث میں مطلق کوئی سے بھی تین دن ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. امام الترمذی اور امام النسائی نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو نقل کیا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صمت من الشہر فصم ثلاث عشرۃ و اربع عشرۃ و خمس عشرۃ، جب تم تین دن کسی مہینے میں روزے رکھنا چاہو تو ایام بیض کے تین دن کے روزے رکھا کرو. ہر مہینے کی اسلامی اور ہجری تیرہویں تاریخ، چودہویں تاریخ اور پندرہویں تاریخ، یعنی تیرہ، چودہ اور پندرہ، یہ تین دن ایام بیض کہلاتے ہیں. اور ابو داود میں یہ آتا ہے کہ قتادہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا بصیام ایام البیض ثلاث عشرۃ و اربع عشرۃ و خمس عشرۃ، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں ہر مہینے کے تین دن کے روزوں کا حکم دیا تھا، اور وہ تین دن ایام بیض کے تین دن تھے، ہر مہینے کی تیرہویں، چودہویں اور پندرہویں تاریخ. اور صحیح مسلم میں ان تین دنوں کو مقید نہیں کیا گیا، بلکہ کسی بھی اسلامی مہینے کی کسی بھی تین دنوں یعنی تین تاریخوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہر مہینے کے کوئی سی بھی تین دن روزہ رکھ لیا جائے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا یہ نقل کرتی ہیں ارشاد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کہ لم یکن یبالی من ای ایام الشہر یصوم، اس بات میں کوئی آپ ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے کہ ہر مہینے بعض مخصوص ایام میں روزے رکھے جائیں، بلکہ ہر مہینے کے کسی بھی تین دنوں میں روزے رکھے جا سکتے ہیں. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جو تین روزے ہیں ہر مہینے کے جو کہ مقید نہیں ہیں، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ شہر الصبر و ثلاثۃ ایام من کل شہر صوم الدہر، رمضان المبارک کے مہینے کے پورے روزے رکھ لینا اور ہر مہینے کے تین روزے رکھ لینا، یہ یوں ہے گویا کہ کسی شخص نے زندگی بھر یا سال بھر روزے رکھے. اور صرف پیر کے دن کے بارے میں بھی احادیث میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پیر کے دن کے روزے کی طرف جو رغبت ہے وہ بھی دلائی ہے، یہ کہہ کر کہ یوم ولدت فیہ، اس دن مجھے اللہ تعالی نے پیدا کیا اور اس دن مجھے اللہ تعالی نے نبوت سے نوازا، اور ایک روایت یہ ہے کہ اس دن اللہ تعالی نے مجھ پر قرآن کے نزول کو شروع کیا، وفیہ انزل علی، اس دن مجھ پہ نزول کا آغاز ہوا. تو اس بنا پہ پیر کے دن کی فضیلت ہے، اور اسی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے. اور امام النسائی نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام ثلاثة ایام من الشہر فقد صام الدہر کلہ ثم قال صدق اللہ فی کتابہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جس شخص نے ہر مہینے تین دن روزہ رکھا گویا کہ اس نے سال بھر روزہ رکھا، اس لیے کہ اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو دس کے برابر اجر اور ثواب اس کا عطا کیا جائے گا. نفلی روزے رکھنے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کبھی یوں کیا کرتے تھے کہ ہفتہ اتوار اور پیر یہ تین دن تسلسل سے روزہ رکھتے تھے، اور کبھی منگل بدھ اور جمعرات ان تین دنوں کا روزہ اکٹھا رکھ لیا کرتے تھے. جیسا کہ امام الترمذی نے یہ حدیث ہم تک پہنچائی ہے کہ یصوم من الشہر السبت والاحد والاثنین. بعض اوقات یہ ہوتا تھا, ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہفتہ, اتوار اور پیر, یہ تین روزے اکٹھے رکھا کرتے تھے. ومن الشہر الآخر, اور بعض اوقات دوسرے مہینے میں یوں ہوتا تھا کہ الثلاثاء والاربعاء والخمیس, کہ آپ منگل اور بدھ اور جمعرات ان تینوں کا اکٹھا روزہ رکھ لیا کرتے تھے. اور کبھی یوں ہوتا تھا کہ کسی مہینے میں ایک ہفتے میں آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے اور اگلے ہفتے صرف پیر کے دن کا روزہ رکھ کے مہینے میں تین کی گنتی پوری فرما لیا کرتے تھے. جیسا کہ النسائی میں ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم من کل شہر ثلاثة ایام الاثنین والخمیس من هذه الجمعة والاثنین من المقبلة, کہ ایک ہفتے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے اور اگلے ہفتے صرف پیر کے دن کا روزہ رکھتے. تو یہ وہ نفلی روزے تھے جن کی طرف رغبت دلائی گئی ہے کہ ان روزوں کو رکھا جائے. یوم عرفہ کا روزہ, یوم عاشورا کا روزہ, اور ہر پیر اور ہر جمعرات کا روزہ, اور ہر مہینے کے تین ایام بیض, 13, 14, اور 15 تاریخ کا روزہ, ہر مہینے میں کوئی سے بھی تین دن کا روزہ, ہر پیر کا روزہ, یا ہر مہینے دو روزے, جن کے بارے میں امام النسائی نے اپنی کتاب میں بعض احادیث کو نقل کیا ہے. تو اپنی استطاعت اور توفیق اور ہمت کے مطابق اس بہترین اور افضلیت والے عمل پہ ہم سب کو عمل کرنا چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے ختم ہونے کے بعد بھی ہمیں روزوں کی جو فضیلت ہے اور روزہ رکھ کر جو انعام ملتا ہے اور نامہ اعمال میں جو اضافہ ہوتا ہے, سال بھر تسلسل سے یہ عمل ہمیں کرنا چاہیے. خاص طور پہ ایام بیض کے تین دن کے روزے تسلسل سے ہمیشہ مستقل ان کو رکھنا یوں ہے گویا کہ کوئی شخص سال بھر روزے سے رہے. اور پھر جمعرات اور خمیس, جمعرات اور یوم اثنین یعنی پیر اور جمعرات, ان دو دن کے جو روزے ہیں ان کی بھی فضیلت صحیح احادیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہے. بعض روزے وہ ہیں کہ ان کے رکھنے سے مخصوص اوقات اور مخصوص ایام میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کیا ہے. عید الفطر اور عید الاضحیٰ, چھوٹی عید اور بڑی عید کے دن روزہ رکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. صحیح بخاری میں عمر رضی اللہ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیامہما, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دونوں دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی یہ ارشاد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نقل کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہاکم عن صیام یومین الفطر والاضحیٰ. نفلی روزوں کے ضمن میں ہم اس چیز کو پڑھ رہے تھے کہ بعض وہ نفلی روزے ہیں جن کے فضائل آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیے ہیں. نفلی روزوں کے بعد ہم ان روزوں کے بارے میں جاننا چاہیں گے جو کہ ناجائز اور ممنوع روزے ہیں. سب سے پہلے چھوٹی عید اور بڑی عید کے دن کے بارے میں ہمیں متفق علیہ حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول ملتا ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیامہما, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دونوں دن کے روزے سے منع کیا ہے. اور صحیح مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاکم عن صیام یومین الفطر والاضحى. اور اسی صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ ارشاد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن صیام یومین یوم الاضحى ویوم الفطر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان دونوں دن کے روزے سے منع کیا ہے. تو چھوٹی عید یعنی عید الفطر اور بڑی عید عید قربان یعنی عید الاضحیٰ, ان دونوں دن کا روزہ رکھنا یہ ممنوع ہے اور یہ ناجائز ہے. اسی طریقے پہ ایام تشریق کے روزے رکھنا یہ بھی جائز نہیں ہے. ایام تشریق ذلحج کی 11, 12 اور 13 کو کہتے ہیں. البتہ وہ حاجی کے جو قربانی اپنے ہمراہ نہ لے جا سکے تو وہ تمتع اور قران کی حالت میں 3 دن منا میں قیام کے دوران روزہ رکھیں گے, ان کے لیے اس کا جواز موجود ہے. جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 میں ہے, فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ. صحیح مسلم میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایام التشریق ایام اکل و شرب. صحیح مسلم میں یہ ارشاد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ہمیں ملتا ہے کہ ایام تشریق جو ہیں یہ کھانے پینے کے دن ہیں. ایام التشریق ایام اکل و شرب یہ کھانے پینے کے دن ہیں, اس لیے ان دنوں میں روزہ رکھنا ممنوع ہے. اور مسند امام احمد ابن حنبل کی حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد ہمیں ملتا ہے کہ لا تصوموا هذه الايام, ان دنوں میں تم روزے نہ رکھو. اور صحیح بخاری میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی سوائے اس کو کہ جو حج کی وجہ سے ان دنوں کا روزہ رکھنا جس کے لیے ضروری ہو. لم يرخص في ايام التشريق ان يصمنا الا لمن لم يجد الهدي,